الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ کے مضامین میں جو سلسلہ نظریات و عقائد کے حوالے سے ایک تسلسل کے ساتھ اس کے مختلف گوشے اور اس کے مختلف زاویے جو تحقیق کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، تفہیم کے اعتبار سے، علمی صلاحیت و لیاقت کے حوالے سے بہت بنیادی مضامین ہیں جو درجہ بدرجہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے ان مضامین کو جاننا، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، اپنی قسمت کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے ذوق ایمان کو بالتدریج آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا سہارا اور ذریعہ بنتا ہے، اور وہ پھر محض نمازی نہیں رہتا۔ جس طرح کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، جو اقبال نے اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ پھر وہ محض قاری نہیں رہتا بلکہ قرآن بن جاتا ہے۔ یعنی سکایا ہوا ہو جاتا ہے مکمل ان مضامین کے ساتھ۔ کل میں نے عصمت انبیاء کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ایک بحث، جو سورہ بقرہ کے اندر بہت بنیادی بحث ہے، کہ اس شجر ممنوعہ سے آپ نے جو تناول فرمایا، یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ کیا تھا، گندم تھا، انار تھا، سیب تھا، پھل تھا، درخت کیا، یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ اصل چیز جو قرآن نے جس مقصد اور مدعا کو بیان کیا ہے اس کی طرف توجہ لے جانا ضروری ہے، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ تمام تر تفاصیل کو تحقیق کے ساتھ پیش کیے جائیں۔ اس لیے ہم نے صرف اس شجر ممنوعہ کو صرف قرآن کے اس لفظ کے تناظر میں شجر ہی قرار دیتے ہوئے ان تمام باتوں کو زیر بحث پیش کیا ہے، اور تقریباً وہ روایات جو اسرائیلیات سے ہیں، یعنی وہ روایات جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے چلی آ رہی ہیں، جس کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، اس میں اکثر جگہ پر جو ہے موضوعات کا سلسلہ بہت ہے، یعنی من گھڑت باتیں اسرائیلیات کے اندر بہت زیادہ شامل ہیں۔ اور پھر ایسے مضامین جو عصمت سے متعلق ہو، اس میں اسرائیلیات کا کیا گزر، وہاں پر تو دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے جو واضح اشارات اور واضح معاملات ہیں اس کو زیر بحث لانا ہے۔ یہ اگر پہلیاں بنائی جائیں کہ بتائیے کہ وہ درخت تھا کہ پودا تھا، وہ انار تھا کہ گندم تھا، وہ چاول تھا کہ بٹیر تھا، تو اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے، جس کا وہ تو ایک ثانوی اور حاشیہ نگاری والا کام ہے۔ جو بنیادی چیز ہے پہلے ہم اس کو تو سر کر لیں، جو بنیادی چیز ہے ہم اس کو تو پہلے جان لیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے جو نظریات ہمیں مل رہے ہیں، کیونکہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. یوں تو میرا ارادہ یہ رہتا ہے کہ میں 27 کو درس ختم کر دوں. اب اگر آپ حضرات کا ذوق ہوگا تو پھر اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور اس میں جو آگے کے اہم ابحاث جو رہ گئی ہیں، اپنی زندگی کے ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس ذریعے کو وسیلہ بنانے کی کوشش کریں گے. ایک آیت پیچھے رہ گئی تھی جس کی وضاحت کچھ ضروری تھی، اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو ذکر کرنا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کل حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی تخلیق کا مقصد ذکر کیا تھا اور ان کی شان و عظمت کو ذکر کیا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اسما سکھائے، نام سکھائے. کلہا، جتنے نام تھے. تلاوت کے اعتبار سے اور سرسری مطالعے کے اعتبار سے یہ آیت کا مفہوم اور مضامین کے اعتبار سے غیر ضروری لگتا ہے، لیکن مجھ جیسا طالب علم سمجھتا ہے کہ نظریات کے اعتبار سے ان آیتوں میں کی عقدہ کشائی کرنا ایمان کی اصل کے لیے اور ایمان کی بقا کے لیے اور قرآن کی تعلیم سے فہم حاصل کرنے کے لیے بہت بنیادی چیز ہے. اس لیے میں نے کل عصمت کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں اس تفصیل کو ذکر کیا تھا. اب یہاں پر ایک اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، ان تمام ناموں کی، سارے ناموں کی تعلیم عطا فرمائی ہے. بظاہر یہ آیت کا ترجمہ کر کے نکل جانا آسان ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جانا کہ وہ کیا مفہوم ہے، کیا مراد ہے، کیا مقصد ہے، یہ بہت دقت اور بڑے کثیر مطالعہ اور بڑے وقت اور محنت کا تقاضا کرتا ہے. لیکن جب دل میں انبیاء کی محبت اور اللہ رب العالمین کی رضا ہو تو تمام مسائل بدستور سہل انداز میں گزر جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں گے اس حوالے سے میں نے چند حوالے جات آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں، عظمت انبیاء کے حوالے سے اور شان انبیاء کے حوالے سے. ان حوالوں کو ذکر کرنا، اس کو لانا، اس کو نقل کرنا صرف ایک بڑا طویل وقت درکار ہے، لیکن یہ حضرات انبیاء اکرام کی محبت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے چن لیا ہے. اس تمہید کے ساتھ ایک بات اور جان لیجئے آپ، وہ یہ ہے کہ امت کا یہ اجماعی مسلمہ نظریہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی خلق میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ ہے. اس میں جس نے اختلاف کیا، پہلی بات تو کیا نہیں، اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو امت کا پورا گروہ اس کے پیچھے کمر کس کے کھڑا ہو گیا اور اس کے فتنے سے اور اس کی اس گندی فکر سے آنے والی امت کو متنبہ کیا. اور یہ اجماعی موقف صحابہ کرام علیہ رضوان، قرآن کی آیات، احادیث، اسلاف امت کا یہ مسلمہ اور اجماعی منصب رہا ہے کہ حضور سب سے افضل ہیں. صرف یہ نہیں بلکہ ہر صفت میں سرکار علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے من کل الوجوہ، ہر گوشے میں، ہر فضیلت میں، ہر صفت میں، ہر قسم میں اللہ رب العالمین نے سب سے برگزیدہ اور ممتاز بنایا ہے. اب حسن ہو، جمال ہو، شہرت ہو، عزت ہو، کمال ہو، علم ہو، عمل ہو، تقویٰ ہو، ایمان ہو، تو سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام کا ہے اور ان میں سب سے بڑا تقویٰ، سب سے بڑا ایمان، سب سے بڑا حسن، سب سے بڑا علم، سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا مرتبہ. یہ ہر طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحمت فرمایا. اور تمامی علماء نے، میں نے تقریباً جتنے مکاتب فکر کو دیکھا ہے تو تمامی نے یہی بات ذکر کی ہے کہ دیگر انبیاء کرام کو جو نبوتیں بھی ملی ہیں یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض ہے. جس طرح کہ شبیر احمد عثمانی جو دیوبندیوں کے شیخ الاسلام ہیں، انہوں نے اپنے ترجمہ قرآن اور اس کے حاشیے پر اس بات کی کئی جگہ پر انہوں نے جا کے وضاحتیں کی ہیں اور اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ جن کو نبوتیں ملی ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے۔ قاسم نانوتی نے آب حیات کے اندر اس پر لمبی طویل بحث کی ہے، اشرف علی تھانوی نے اس پر بڑی لمبی طویل بحث کی ہے۔ تو یہ نام میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایک اجماعی نظریہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کمال کے اعتبار سے ہر شعبے کے اندر ممتاز کیا ہے۔ اب میں نے یہ نام اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیے ہیں ایک شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ جب ہم اس نقطۂ نظر پر آ جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تمام کمالات کے درجوں میں ممتاز کیا ہے انبیاء سے، تو پھر ہم اس طرف کیوں بڑھ جاتے ہیں کہ جب ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کو تمام پر تفوق بلندی اور آپ کے مرتبہ علو کو مسلم جانا ہے اور تمام میں لکھا ہے، تو پھر کیا ایسی بات آ جاتی ہے کہ جب کسی تحریر کے دوران کسی تحقیق کے زاویے میں کبھی کسی طریقے پر اور کبھی تحقیق و تفتیش کے کسی مرحلے کے اندر بے ڈھنگے ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ملک الموت کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے، جس طرح کہ خود ہی لوگوں نے لکھا جنہوں نے یہ ساری باتیں لکھی۔ جب یہ نظریہ مسلم ہے تو پھر کیا ضرورت آپ کو پیش آئی کہ آپ نے براہ قاطعیہ کے اندر یہ بات لکھ ماری کہ حضور کی روح کا علیین میں ہونا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ آپ کا علم اسرائیل کے علم کے برابر ہے چے جائے کہ زیادہ ہو۔ یہ بات براہ قاطعیہ ہمارے شیبہ گنگوئی اور خبیب ادم بیٹھوی نے لکھی ہے۔ تو میں صرف یہ فکر آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے خلق میں سمت سے ممتاز اور اعلیٰ کیا ہے، تو پھر کیا نحوست اور کیا اس میں ایک بات پیش آ جاتی ہے کہ جب یہاں پر پہنچ کر اسرائیل علیہ السلام کے علم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فوقیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک بات یہ توجہ طلب بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح حضرت امام علیہ سنت کا یہ شعر ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، تو پھر اس میں چڑھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ تو ایک مسلم نظریے کی ترجمانی ہو رہی ہے، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خدا کے مقابلے پر بات نہیں ہو رہی ہے، خلق کے مقابلے پر بات ہو رہی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ تو دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف اس کا اقرار کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت میں اللہ کی خدائی میں اور اللہ کی خلق میں اور اللہ کی جمیع مخلوقات میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ ہے ایک طرف قبول کرنا، اور پھر کہیں پر جا کر ڈنڈیاں مارنا، تو یہ میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ اقرار انہوں نے مجبوری میں کیا ہے، اصل نظریہ یہ نہیں ہے، اس کا اقرار مجبوری میں کیا ہے کہ پوری امت کی یلغار ان کے اوپر ہو جائے گی۔ تو جب المحنت لکھنے کی ضرورت پیش آئی اور علماء حرمین کے سامنے، تو وہاں پر انہوں نے لکھ دیا کہ ہاشا وکلا کہ ہم کبھی ایسا کہہ سکتے، ہمارا تو یہ مسلمہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی خلق کے اندر سب سے برگزیدہ مرتبہ حضرت نبی مکرم کو عطا فرمایا علیہ السلام، اور سب سے زیادہ علم آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب حرمین کے علماء للکارتے ہیں، آج کل کے نہیں، یہ پرانی بات ہے، جب ترک کے علماء اور جو اہل سنت کے علماء حرم پر تھے، جس وقت حسام الحرمین لکھی جا رہی تھی، کل انشاءاللہ کل یا پرسوں جب میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا جب آؤں گا تو وہاں پر کفری عبارت پر تفصیلی بحث آپ کے سامنے کروں گا، لیکن یہاں پر صرف میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب علماء آپ کے سامنے بات ہوتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ مسلمہ نظریہ ہے، لیکن اپنے حلقہ درس کے اندر جب تبلیغ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر اس چیز کا انکار کر دیا جاتا ہے، جبکہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اہل سنت کو اس عیب سے محفوظ رکھا ہے کہ ہماری تحریرات میں بھی ہے، ہماری نجی محفلوں میں بھی یہی ہوتی ہے، اور ہمارے عام محفلوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ یہ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اب آئیے کہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہیں، حضرت موسیٰ سے بھی افضل ہیں، حضرت آدم سے بھی افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، اور اس کا اجماعی طریقہ آپ وہ متواتر روایات جو مسجد اقصیٰ کے اندر حضور نے نماز پڑھائی ہے معراج میں، اس کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کی ان تمام مفہوم کے تناظر کے اندر، قرآن کریم کس آیت کی طرف آئیے جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے لیے ذکر کیا، اور چند اہم حوالے میں آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت آدم کے علم پر، جس سے خود واضح ہو جائے گا کہ جب حضرت آدم کا یہ علم ہے تو مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی۔ علماء نے وہ باتیں حضرت آدم کے لیے لکھنا شرک نہیں قرار پائی، تو اس کو حضور کے لیے ثابت کرنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ دعوت انصاف ہے جو میں اس فورم سے اور اس دن سے اور اس درس کے ذریعے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جو ناظرین اس کو دیکھتے رہیں گے ان کے سامنے میں دعوت انصاف پیش کر رہا ہوں اور انہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ جو علوم حضرت آدم کے لیے ماننا شرک نہیں ہے، جو علم کی وسعت و گہرائی اور علم کی فسعت اور اس کا کمال حضرت آدم کے لیے آج تک مفسرین لکھتے ہوئے آئے وہ ان کے لیے تسلیم کرنا شرک اور حرام قرار نہیں پایا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم اور حضرت آدم کی ساری اولاد کے سید اور سردار ہیں تو ان کے لیے وہ ماننا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اس مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ لہذا ہر زاویے سے ہم عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو ذکر کرنے کوشش کر رہے ہیں تاکہ علماء نے جو باتیں ذکر کی وہ سامنے آپ کے آ جائے۔ تو اس آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء اسم کی جمع ہے کہ ہم نے سارے نام آدم کو سکھائے ہیں۔ اب اس میں بحث یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے گئے ہیں، تو اس کی مثال یوں لے لیں آپ کہ یہ مائک ہے، کسی کو مائک اس کا نام تو سمجھا دیا جائے لیکن یہ دکھایا نہ جائے، یہ کتاب ہے۔ کسی کو کتاب تو اس کا نام ہے اور یہ وہ ذات ہے جس کی طرف یہ مشار الیہ ہے، جس کے لیے طرف یہ موضوع لہو اس کا جو ہے یہ کتاب بن رہی ہے، اور اس نام کا صاحب، اس نام کا تعلق اس کتاب کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے مفسرین کے دوران کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے، تو وہ نام سکھائے گئے، یہ صاحب اسماء بھی سکھائے گئے، یعنی وہ نام جن پر بولا جائے گا، نام جن ذاتوں کے لیے موضوع ہے وہ بھی سکھائے گئے یا صرف نام سکھائے گئے ہیں؟ اب اس بحث کو میں آپ حضرات کی خدمت پر رکھنا ہوں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ کو جو نام سکھائے گئے ہیں وہ فرشتوں سے متعلق سکھائے گئے۔ بعض نے یہ کہا کہ نسل بنی آدم کے ناموں کا علم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا، انسانوں کا علم عطا فرمایا۔ بعض نے کہا کہ بولیاں جو بولی جائیں گی، جس طرح کہ صاحب روح المانی بیان نے لکھا کہ 100,000 سے زیادہ بولیاں حضرت آدم کو سکھائی گئی، یعنی قیامت تک جو لغت اور جو بولیاں بولی جائیں گی وہ سکھائی گئی۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ آپ کو اسماء الہیہ کا علم دیا گیا، لیکن اس میں جو اجماعی نظریہ نکلا ہے یہ مختلف اقوال کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے الاسماء کلھا کہ تمام چیزوں کے نام ہم نے سکھائے ہیں، تو یہ کلھا ان تمام گوشوں پر محیط ہے کہ آپ کو لغت بھی سکھائے گئے، فرشتوں کے بارے میں بھی سکھایا گیا، انسانوں کے بارے میں بھی سکھایا گیا، زبان بھی سکھائی گئی، اسماء الہیہ بھی سکھائے گئے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے کسی علم کو خاص نہیں کیا، اور قرآن کی آیت میں جب اللہ رب العالمین نے جب منصب و مقام حضرت آدم کو عطا فرمایا تو کسی علم کی طرف تخصیص نہیں ذکر کی گئی، بلکہ واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ وَلَّمَ آدم الاسماء كلها، تو یہاں پر کسی خاص علم کی وجہ نہیں تھی۔ اس لیے اکثر جمہور اور جماہیر علماء نے اس چیز کو لیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو منصع شہود پر آئیں گی مخلوقات کے اندر، وہ لغت کے اعتبار سے ہو، ذات کے اعتبار سے ہو، ملائکہ سے متعلق ہو یا جناب اسماء الہیہ سے متعلق ہو، وہ تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے۔ اب مناظرے اور مباحثے کا جو بازار گرم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انبیاء کو علم تو دیا گیا لیکن کل علم نہیں دیا گیا، تو ان کے اعتراض کی دھجیاں یہ آیت کریمہ اڑا دیتی ہے کہ جو ذکر کیا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّهَا، تو حضرت آدم کے علم کی جانب اور اس اسم کی جانب جو آپ کو سکھایا گیا ہے تو تمام اور کل کی نسبت یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے خود فرمائی ہے، تو لہذا اس قسم کے کلمات کا ذکر کرنا حضرات انبیاء کرام کے لیے اور مخلوق کے لیے شرک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب رب کے لیے کل کہا جائے گا تو وہ کل وہ ہوگا کہ جو غیر متناہی ہوگا، اور جو مخلوقات کے لیے کل کہا جائے گا وہ ان کی حیثیت، ان کی بساط اور جو علم و شرائط اور ضوابط اور قانون کے اعتبار سے ان کے ساتھ متعلق ہے اس بات سے کیا جائے گا، اور یہ تخصیص ہم عقل سے کریں گے کہ یہ کل خدا کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، مخلوق کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے۔ یہ واحد چیز ہے جو دونوں میں فرق کرتی ہے۔ محض کل کہنے سے اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت آدم کے اسماء سے متعلق جس لفظ کی وسعت کو بیان کیا ہے کہ بعض اسماء سکھائے، فرمایا نہیں کلھا تمام اسماء سکھا دیے ہیں۔ اس پر میری مفصل تقریر ہے، آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، علم ما کانا و ما یکون، علم کلی کے حوالے سے وہاں پر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلی کے حوالے سے بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور اس پر جتنے اعتراضات بیابانہ یا وادیوں کی طرف سے ذکر کیے جاتے ہیں، اس کا تفصیلی جواب میں نے وہاں پر ذکر کر دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں صرف یہاں پر حضرت آدم کے علم کی بات کرنا چاہوں گا تاکہ موضوع اس طرف نہ جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ما کون ما یکون، جمیع ما کون ما یکون، علم کلی، اور وہ علم کلی کا اطلاق کن چیزوں پر ہے؟ موجودات پر ہے، معلومات پر ہے، معلومات الہیہ پر ہے، معلومات مخلوقات پر ہے. کن کن چیزوں پر وہ ہوتا ہے، کن چیز کا ثبوت حضور کے لیے ہے، کن چیزوں کا نہیں، اس کی پوری تفصیل ہم نے اجلہ علماء سے اور بالخصوص امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تمام کتب جس میں آپ نے اس مسئلے کو بالکل اجتہاد کے طور پر جمع کر کے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس مسئلے کی توضیح بیان کرنے میں خود ایک مجتہد ہیں کہ وہ تمام بکھرے ہوئے دلائل جو حضرات انبیاء کرام کے لیے ذکر کیے گئے تھے اور بالخصوص حضور کے لیے ذکر کیے گئے تھے، امام اہل سنت اپنی صلاحیت سے اس کو جمع کر کے ایک خاص طور سے اس کو سمجھنے کا، اس کی تفہیم کا ایک نظریہ اور ایک اینگل اور اس کا زاویہ مرحمت فرمایا ہے، اور اس کو پھر آپ نے نام دیا علم ما کان و ما یکون کا، علم کلی کا، اور اس کے نام کے ساتھ پیچھے تمام دلائل موجود ہے. اور کسی فن کے لیے، کسی شے کے لیے اصطلاح کا ایجاد کر دینا منع نہیں ہے، جس طرح کے فنون کی کتابوں کے اندر یہ بات جگہ جگہ پر ملتی ہے، لا مشاحت فی الاستحلاء، کہ اصطلاح ایجاد کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اگر کوئی چیز آگے سمجھانے کے لیے، قوم کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، اس کو کسی عنوان کے تحت اگر آپ نے سمجھانا ہے تو اس پورے فن کو اگر کوئی عنوان آپ دے دیں، موضوع آپ دے دیں کہ جس سے اس کا تعارف ہو جائے، تو یہ منع نہیں ہے. قیامت تک علوم ایجاد ہوتے رہیں گے، علم تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کی شاخیں بدلتی رہتی ہے، لیکن اس کو مختلف زاویے سے سمجھانے کے لیے اس کا ایک عنوان دیا جاتا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے. تو نام دینا نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ شرک ہے، جبکہ وہ حقیقت کی طرف گویا کہ رہنمائی کر رہا ہو. تو امام اہل سنت نے حضور کے علم کے اس سمندر کو جو علم کلی کے ساتھ موسوم کیا ہے، علم ما کان ما یکون کے ساتھ موسوم کیا ہے، تو اصل دلائل کے اندر یہ لفظ کلی بھی موجود ہے، ما کان ما یکون بھی موجود ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نہروں کو آپ نے، آپ کے علم کی شان کو آپ نے درجہ بدرجہ تقسیم کیا ہے، اور ہر ایک کا نام مختلف انداز میں رکھا ہے تاکہ بندہ مکمل طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان جو قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہے، اس کو اس عنوان کے نیچے درج کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. یہ اس کی وضاحت ہے جو اس حوالے سے سمجھنے کے لائق. میں صرف اس میں حضرت آدم کا ذکر کروں گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. وہاں پر جس طرح میں پھر عرض کر دوں کہ تفصیل کے ساتھ میں نے وہاں پر کسٹم لون کے اندر جو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے اس میں تقریباً 3 سے 4 نشستوں کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ علم غیب کے حوالے سے اور آیت متشابہات کے حوالے سے، آیت محکمات کے حوالے سے، حروف مقطعات کے حوالے سے، علوم خمسہ کے حوالے سے، علم ما کان ما یکون کے حوالے سے، علم کلی کے حوالے سے، علم قیامت کے حوالے سے، علم روح کے حوالے سے، جتنے علوم جس کو اشکال پیش کیا جاتا ہے اس کا الحمدللہ اجمالی اور دلائل کے اعتبار سے جو اسلاف امت نے نقل کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں ہم نے اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، وہ نیٹ پر جا کر آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں. میں یہاں پر صرف حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ذکر یہاں پر تفصیل کے ساتھ حضرت آدم کے لیے کیا گیا ہے، اور حضرت آدم کا علم جو یہ حضور کے علم کا ایک جز ہے. آپ کے علم کی عظمت ظاہر ہو جائے گی تو وہ حضور کے لیے بطریق اولا ثابت ہو جائے گا. اس لیے میں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ہی کے علم کی وسعت کو بتانا چاہتا ہوں کہ مفسرین نے اور آج تک کے علماء نے اس کے بارے میں کیا ذکر فرمایا. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ الاسماء کلہا جو یہاں پر ذکر کیا گیا، یہ اسماء جو جمع ہے اسم کی، اور کلہا یہ جو کل جو ہے وہ استغراق کے لیے جو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ خود اس کے معنی کو واضح کر رہا ہے کہ یہ محدود نہیں ہے، اور یہ کسی شعبے، کسی نظریے، کسی خاص تعلیم کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ وہ تمام علوم اس کے اندر شامل ہے جو اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو دینے تھے، جو پیدا کرنے تھے، جو چیزیں مارج وجود میں آنی تھی، اس کا تفصیلی علم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو عطا فرمایا. اور وہ تفصیلی علم جب حضرت آدم کے لیے ان مفسرین کے جملوں کے تحت اور قرآن کے تحت وہ علم کلی تفصیلی ماننا حضرت آدم کے لیے شرک نہیں ہے، تو ظالموں و مصطفیٰ کے لیے ماننا بدعت اور شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضرت آدم کا جو علم ہے یہ مصطفیٰ کے علم کا ایک جز ہے. اب آئیے میں اس کو مفسرین کے اقوال پہ در بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں جس تفسیر کے حوالے کو نوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ علامہ علی بن محمد الخازن شافعی ہیں، جن کی تفسیر لباب التاویل جس کو تفسیر خازن کہا جاتا ہے، اور آپ کا سنہ وصال 728 ہجری ہے. علامہ امام خازن شافعی رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر لباب التاویل جس کو تفسیر خازن کہا جاتا ہے، اس میں اس آیت کریمہ کے تحت آپ نے کیا لکھا، ذرا توجہ سماعت فرما لیجئے. آپ اہل علم ہیں، میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، ان علماء کے دستور، ان کی تحریریں ہی میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ اہل علم ہیں، مجھے اس کی وضاحت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، میں اس متون کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے کر دوں گا، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج تک علماء نے انبیاء کے علوم کے لیے اس کے ضمن میں کیا کیا چیزیں ذکر فرمائی ہے. تو علامہ علی بن محمد خازن، المعروف امام خازن الشافعی، اپنی تفسیر لباب التاویل المعروف تفسیر خازن کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ الاسماء کلھا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء عطا فرما دی ہے، تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں حضرت علامہ علی بن محمد الخازن تفسیر خازن کے اندر لباب التاویل کے اندر کہ علمہ اسماء کل شیء حتی قصعۃ وقصیۃ، یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ علمہ اسماء کل شیء، کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو صحابی رسول جو حضور سے براہ راست اس تفسیر کو اخذ کرتے ہیں اور حضور نے جن کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ ہم بالتاویل و فقہ ہم فی الدین، یا اللہ قرآن کی تعویل اور سمجھ اور تشریح اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے میرے غلام ابن عباس کے سینے کو کشادہ فرما، تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ کہ علمہ، اللہ نے تعلیم دی ہے اسماء کل شیئن، ہر چیزوں کے ناموں کی، حتی قصعتن، یہاں تک کہ پیالہ یا چلو جو ہوتا ہے، اس تک کے نام اور اس کی پہچان اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو عطا فرمائی. یعنی آپ بالکل نیچے آ کر فرماتے ہیں، یعنی پیالے تک کی چیز، یعنی بڑی بڑی چیزیں اور جو عام معمول کی جو چیزیں ہیں، جو مشاہدے کی چیزیں ہیں، جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، وہ چیزیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، وہ تو واضح واضح ہیں، لیکن فرمایا وہ پیالے اور چلو جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تک کا علم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو عطا فرمایا. آگے چلتے ہیں، دوسری تفسیر یہاں پر میں پڑھنا چاہتا ہوں، امام ابن جریر طبری علیہ رحمت کی تفسیر، ان کا سنہ وصال 311 ہجری ہے، اور ان کو تفسیر کی دنیا میں وہ مرتبہ اور مقام دیا گیا ہے جس طرح امام بخاری کے اکثر اور محدثین کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے. اس اعتبار سے صحیح ہے کہ اس میں زیادہ صحیح کتابوں کا انتخاب، صحیح احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس میں ضعیف احادیث ہیں، لیکن اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کوشش کر کے اس کو صحت پر لانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں کہ بخاری ہی میں ساری حدیثیں، یہ خود ایک بدعت انہوں نے نکالی ہوئی ہے. لوگوں کو بدعت ہی کرتے ہیں، پھر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں صرف بخاری سے سناؤ، یہ خود ایک بدعت اور ایک بہت بڑی گویا کہ امت کے اندر افتراق اور انتشار کی رہا ہے کہ صرف بخاری سے بتاؤ، یہ خود ایک جہالت ہے، جبکہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام خود المختصر رکھا تھا کہ مجھے یاد تو لاکھ وہ حدیثیں ہیں، لیکن میں ایک مختصر کتاب لکھنا چاہتا ہوں جس میں غیر مقرر حدیث 4000 یا 4500 کے لگ بھگ ہے. تو جس طرح صحیح احادیث کی کتابوں کے اندر امام بخاری کی حدیث کو صحیح کتب کے اندر ایک درجہ حاصل ہے، اس طرح تفاسیر کے اندر بھی تفسیروں کے درجے ہیں، جس طرح کہ علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمت کی تفسیر، جن کا سنہ وصال 311 ہجری ہے، ان کی تفسیر کو تمام تفسیر کے اندر ایسا درجہ دیا جاتا ہے جس طرح کتب احادیث کے اندر بخاری کو دیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے. ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ جناب دو تفسیریں ایسی ہیں کہ جس کو آنکھ بند کر کے لے لیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک ابن جریر کی طرف اشارہ کیا ہے اور ایک علامہ محمد بن مسعود البغوی کی، معلم التنزیل کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ یہ دو ایسی تفسیر ہے جس میں پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ بدعتی راوی اور بدعت روایات اور اسرائیلیات سے اجتناب کیا جائے. تو اب اسی قاعدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں غیر مقلدین سے یہ خطاب کرنا چاہوں گا کہ ابن تیمیہ کے اس فتاوے کے تناظر کے اندر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ علامہ آدم الاسماء کلھا کے تحت علامہ خازن نے کیا لکھا، اور علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر وہی حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباس اس بات کی عقدہ کشائی کرتے ہیں کہ وہ نام جو اللہ رب العالمین نے سب سے سارے نام حضرت آدم کو تعلیم کر دیے ہیں وہ کیا چیز ہے، دکھائے نہیں ہیں، فرمایا وہ علمہ، تعلیم دیے ہیں اللہ رب العالمین نے، سکھائے ہیں، علمہ یعلم تعلیم، اللہ رب العالمین اس کی تعلیم، اس کا علم عطا فرمایا ہے، اس کا علم عطا فرمایا ہے. اور علم جب قبول ہوتا ہے کہ جب نام کے ساتھ اس کی ذات کو بھی بتایا جائے،
علم تو کامل جب ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے سامنے کسی چیز کا نام لیا جائے تو اس چیز کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں, وہ چیز آپ کے سامنے آ بھی جائے. کسی شخص نے وہ نام ہی سنا ہو, اس چیز کو نہ دیکھا ہو, تو اس کا علم ہی ناقص ہے. اور جبکہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے لیے یہ بات تفوق کے طور پر, علم کے طور پر پیش فرمائی, تو اس میں اسم اور مسمہ دونوں شامل ہے, اسم اور اس کی ذات دونوں شامل ہے. جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ذات بھی دکھائی گئی, اور اس ذات کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ نام بھی سکھائے گئے ہیں. تو اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے علامہ ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں, قال علمہ اللہ آدم الاسماء کلہا, یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھائے. وہ کیا چیز ہے؟ فرما وہی حاضل اسما التی یتعارف بها الناس, وہ نام ہے جن کو لوگ بڑے آسانی کے ساتھ جان لیتے ہیں. یہ دنیا کی اشیاء, یہ قالین ہے, یہ چٹائی ہے, یہ پتھر ہے, یہ مائک ہے, یہ ڈائز ہے, قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی اور یتعارف بها الناس, اور لوگ اس کے نام کو جانتے رہیں گے, لوگ ان چیزوں کو جانتے رہیں گے. تو کہتے ہیں لوگ جن چیزوں کو جانتے رہیں گے لوگوں میں وہ چیز ظاہر رہے گی. کچھ چیز کو آپ جانتے, میں نہیں جانتا, لیکن آپ جانتے تو آپ نے جان تو لیا, آپ کا بھی تو شمار الناس میں ہوا ہے, تو آپ بھی لوگوں میں آئے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے علامہ ابن جریر اس مسئلے کو اخذ کرتے ہیں کہ قیامت تک جو چیزیں بنتی رہیں گی اور اللہ کے مخلوق میں سے انسانوں میں سے جو اس کو جانتے رہیں گے اور اس کو نام کے ساتھ جانتے رہیں گے, وہ اللہ نے پہلے حضرت آدم کو سکھا دیے ہیں. فرمایا کیسے, یہ کیسے سکھا دیے؟ فرما وہی حاض الاسما التی یتعارف بها الناس, جو لوگوں کے اندر متعارف ہے. کہ کیسے؟ فرما جس الانسان, جسے حیوان ناطق کو انسان کہنا ہے, دابا چوپائے, اب اس کو گنوا رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ کیسے سکھائے. کہا جو لوگوں کے اندر متعارف چیزیں ہیں, جو لوگ جس کا تعارف رکھتے ہیں, جس کو جانتے ہیں ان کی ذات کے ساتھ, وہ پہلے سے حضرت آدم کو سکھا دیے گئے. وہ لوگ صرف کسی ایک صدی کے نہیں, فرما قیامت تک کے لیے. جسے انسان حیوان ناطق کو کہا جاتا ہے, دابا چوپائے کو کہا جاتا ہے, ارض زمین کو کہا جاتا ہے. فرمایا یتعارف بها الناس الانسان دابا ارض سہل بحر جبر حمار, یعنی وہ چیزیں گنوا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف سے. فرمایا جیسے انسان حیوان ناطق, دابا چوپائے, ارض زمین, سہل میدان و صحرا, بحر سمندر, جبل پہاڑ, حمار جو ہے تو گدا اور جانور جس پہ سواری کی جاتی ہے, وشباہ ذالک من الامم وغیرہا, اور اس کے مانند جو دیگر مخلوقات تھی, سب چیزوں کے نام اور ذات دکھا دی گئی ہے. یہ علم کلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہو رہی ہے آگے کہ کلہا, کہ ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے, اور اس کو اور واضح کیا, اور آخری کا جملہ بڑا قابل ہے, وشباہ ذالک من الامم وغیرہا, کہ جناب اور اس کے مانند جو دیگر مخلوقات تھی ان تمام کے نام, یہ جو ذکر کیے گئے یہ تو ہے, حمار ہے, انسان ہے, یہ ساری چیزیں, اس کے علاوہ جو چیزیں مخلوقات شمار ہوتی تھی, اور مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ ماں سوا خدا کو مخلوق کہتے ہیں. تو مخلوقات میں وہ چیزیں جو منصع شہود پر آئیں گی, زمین کے تختے کے اوپر آئیں گی اور زمین کے اوپر وہ کھلیں گی, جس کو مشاہدات کا علم کہتے ہیں, معلومات کا نہیں کہتے. تو مشاہدات کے علم میں باعتبار خلق, خلق کون ہے؟ صرف انسان مخلوق نہیں ہے, یہ درخت بھی مخلوق ہے, ہوا بھی مخلوق ہے, چرند بھی مخلوق ہے, پرند بھی مخلوق ہے, ہر وہ چیز جو خدا کے ماں سوا ہے, جو پیدا کی گئی, وہ مخلوق ہے. تو فرمایا کہ اس طرح مخلوق کی دیگر انواع, جس کو ہم صفحے کرتاس کے اندر نہیں لا سکتے اور قلم و کرتاس میں نقل نہیں کر سکتے, کہتے ہیں یہ طویل فہرست جو ہے یہ تمام کلہا کے اندر آتے ہیں. اللہ نے ان تمام مخلوقات کے نام بھی بتا دیے, ذات سے متعارف بھی کرا دیا. یہ حضرت آدم کے لیے. یہ کتنی تفسیر ہو گئی؟ دو. آگے چلیں. امام قرطبی علیہ رحمت, علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی, جن کی تفسیر احکام القرآن ہے, اور ان کا نام جو مشہور ہے امام قرطبی کے نام سے ہے, ان کا سنہ وصال 666 ہجری ہے. یہ آیت کریمہ کے تناظر میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑے غور طلب بات ہے, بہت اہم بات لا رہے ہیں, سب سے مختلف. اس کو ذرا توجہ سماعت فرمائیے. پہلے تو نظریہ وہی سیدنا عبداللہ ابن عباس کا لے کر آتے ہیں امام قرطبی, اور فرماتے ہیں, اور امام قرطبی علیہ رحمت حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول لاتے ہیں, تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول شاگردوں سے آگے آیا ہوگا, کیونکہ حضور کا قول حضور کے شاگردوں سے آگے بڑھا, تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے شاگرد ہیں, اور پھر ان کے آگے کتنے شاگرد ہیں. تو اب یہ جو قول میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے,
کہ ساری چیزوں کا نام سکھایا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پہلے میں نے امام خازن سے ایک تفسیر پڑھی ہے, امام ابن جریر سے ایک تفسیر پڑھی ہے. انہوں نے کہا جی ساری مخلوقات کا علم دے دیا, ساری مخلوقات کا علم دے دیا, ساری مخلوقات کا علم دے دیا, چلو تک کا نام بتا دیا. یہ گدا ہے, یہ زمین ہے, یہ انسان ہے, یہ چوپائیں اور جتنی مخلوقات ہوں گی سب کا بتا دیا. تو شک پیدا ہوتا ہے یہ ابن عباس کے کسی ایک شاگرد کی رائے یہ سب کی رائے ہے. جس طرح میں نے طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں آپ کی خدمت میں ساری تفصیلی ذکر کی تھی. وقت رہا تو آخر میں مجھے چند لوگوں نے کہا تو میں طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو واضح کروں گا اور اس میں غیر مقلدین جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کے جوابات کی بھی ہم کوشش کریں گے جو امت کے اجماع کا انکار کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہاں پر میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد طاؤس کے نظریے کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں کا ذکر کیا تھا. امام قرطبی نے امام خازن اور ان لوگوں کی طرح صرف عبداللہ ابن عباس کی بات نہیں کی, بلکہ آپ اس کی وضاحت شاگردوں کے بھی اعتبار سے کرتے ہیں اور ضمناً ایک بہت بنیادی دلیل بھی لے کر آتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر چیز کے علم عطا فرمایا ہے. وہ کیسے ہے؟ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ, قتادہ رضی اللہ تعالیٰ, مجاہد رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سعید بن جبیر عاشق اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, ان تمام کا قول لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے تمام شاگرد کسی ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ علمہ اسماء جمیع الاشیاء کلہا جلیلہا وحقیرہا. یہ امام قرطبی نے دوسرے الفاظ لائے اور امام قرطبی لغت کے اندر ایک بہت بڑے امام ہے, جس کو علم سے تعلق ہوگا وہ ان کے تفسیر کو پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا. اور یہ ایک تفسیر کی دنیا میں ایک ذمہ دار اور اتھارٹی شخصیت کا ایک ضمانتی شخصیت قرار دی جاتی ہے اور امت نے آج تک ان کی تفسیر کو گویا کہ اپنی تحقیق کا ماخذ اول بنایا ہے. اور امام قرطبی علیہ رحمت جو 666 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے, آپ کی بنیادی تفسیر جس کو تفسیر قرطبی کہا جاتا ہے, اصل نام اس کا حکام القرآن ہے, اس میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے تمام شاگرد لکھتے ہیں کہ علمہ اسماء, اللہ رب العالمین نے وہ تمام نام سکھائے, کون سے؟ جمیع الاشیاء, تمام چیزوں کے. اشیاء شیئن کی جمع ہے, اشیاء شیئن کی جمع ہے. اس کو تھوڑا آسان میں کر دوں, فرمایا جمیع, جمیع خود ایک بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ تمام, لیکن کل جو ہے وہ جمیع سے زیادہ وسیع ہے. کیونکہ عربی زبان بڑی فساد والی زبان ہے, ایک کہتے نا بہت, ایک بہت زیادہ, تو بہت کو تو آپ جمیع کہہ سکتے, بہت زیادہ کو آپ کل کہیں گے, بہت زیادہ کہ جس کے بعد بہت کا اور کوئی اضافہ ہی نہ ہو سکے تو اس میں آپ کل کہیں گے. اب کس ترتیب کے ساتھ آپ لفظ لاتے ہیں, دیکھیے. فرمایا علمہ اسماء جمیع الاشیاء, اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے, پھر کہتے کلہا, بہت سے بہت زیادہ. کیسی؟ فرمایا جلیلہا وحقیرہا, اس میں جو معظم اور احترام والی چیز تھی ان تمام کا اور جو گھٹیا اور اسفل چیز تھی ان تمام کا. میں تفسیر کے حوالے سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ جلیلہا میں تو تمام عظمت والی چیز آ گئی اور سب سے بڑی عظمت والی ذات اللہ کی ہے, تو اللہ کی ذات سے متعلق, اس کی صفات سے متعلق تمام معلومات ایک بات, اس کی مخلوقات جو عظمت والی ہے, آسمان زمین جو اس کی عظمت والی تخلیق ہے تمام, اور گھٹیا چیزوں میں تمام چیزیں. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ حضرت آدم کے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, اس علم کی وسعت کے اعتبار سے جو علماء نے لکھا ہے, میں صرف بتا رہا ہوں, اس کو تعجب میں مت لیجئے گا, اس وسعت علم کے دائرے میں لیجئے گا جو امام قرطبی یہاں پر لکھتے ہیں کہ فرمایا جلیلہا وحقیرہا, وہ تمام کے تمام عظمت والی چیزیں اور گھٹیا چیزیں. فرماتے کہ انسان کے جسم سے جو ریح خارج ہوتی ہے نا, ریح جو خارج ہوتی ہے, فرما اس کا نام بھی, اس کی آواز بھی, تب وہ چیزیں گھٹیا سے گھٹیا چیزیں تک اللہ رب العالمین نے اعلیٰ سے گھٹیا تمام چیزیں حضرت آدم کو بتا دی تھی. اس کی وضاحت کے لیے صرف میں نے معلوم کے ساتھ وہ جملہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے جو تقریباً ساری تفاسیر کے اندر موجود ہے. اب کون ہے جو ان کے علم کا انکار کرے؟ اب آپ دیکھیے, فرمایا کہ جلیلہا وحقیرہا, پھر آگے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات جو اصل ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے, تمام تفاسیر کو لینے کے بعد کہتے ہیں قل, تو کہتے ہیں یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پر کلہا سے مراد جمیع ہے, تمام ہے, تمام ہے, یہ کل جو ہے وہ خسان الباز نہیں ہے, کہ جو بعض افراد خاص کر دیے گئے اور بعض کو نکال دیا گیا اور جو ظن ہو. فرمایا نہیں, فرمایا عموم کے اعتبار سے اور یہ اپنی وسعت کے اعتبار سے. پوچھا گیا وہ وسعت کے اعتبار سے کس طرح ہے, آپ کے دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا تو قلت وقد روی هذا المعنى مرفوعا على ما یاتی. فرمایا کہ میرے پاس ایک صحیح حدیث موجود ہے جو اس معنی کی کلیت کو بیان کرتی ہے اور اس کی عمومیت کو بیان کرتی ہے اور اس کی وسعت کو بیان کرتی ہے. وہ الذی یقتضی لفظ کلھا, کہ یہ کلھا کے لفظ کا مکمل تقاضا اس حدیث میں مکمل ہو جاتا ہے جو حدیث شفاعت ہے. یہ امام قرطبی استدلال کر رہے ہیں حدیث سے, سمجھ رہے آپ؟ میں اس کو کھول کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہر زاوی صاحب مطمئن رہے. یہ لفظ کلھا جو ہے, فرمایا اس کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں کلھا بڑا وسیع ہے, جمیع اشیاء کے لیے ہے, جمیع مخلوقات کے لیے. جو بار بار اس لفظ کل کی وضاحت ہم کر رہے ہیں جمیع اشیاء کے لفظ سے, اس کل کی وضاحت کر رہے ہیں جمیع مخلوقات کے لفظ سے. تو فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کہتے صحیح مرفوع حدیث کے اندر جو حدیث شفاعت ہے بخاری کے اندر, کہتے ہیں هو الذی یقتضی لفظ کلھا, یہ لفظ کلھا جو ہے اس کا مکمل تقاضا وہاں پر واضح ہو جاتا ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اذ ہوا اسم موزون للاحاطه بالعموم. فرمایا یہ لفظ, اب بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں, فرمایا یہ کلھا کا لفظ جو ہے وہ اسم موزون, یہ کلھا کا لفظ وضعی اس لیے کیا گیا ہے لاحاطه والعموم, کہ یہ تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے اور تمام چیزوں کی کلیت کو بیان کرنے کے لیے کل کے لفظ کو وضع کیا گیا ہے. لاحاطه, کہ یہ محیط ہے ان تمام اشیاء پر, گھیرے ہوئے ہیں اس کا دائرے, اس دائرے کے اندر وہ تمام اشیاء آ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جناب یہ احاطہ اور عموم کے لفظ کے لیے آتا ہے. پھر وہ حدیث شفاعت لے کر آتے ہیں کہ جب امت جائے گی حضرت آدم کی بارگاہ میں, جو بخاری میں, تو یہ ساری خدائی حضرت آدم کو کس فضیلت سے یاد کرے گی؟ امام قرطبی اس سے وعلم آدم الاسماء کلھا کو لا کر جوڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ کلھا جو ہے یہ احاطت کلیہ کے لیے ہے. فرماتے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا جب خلق خدا حضرت آدم کی خدمت میں جائے گی کہ میری ہماری شفاعت قریب, ہم تھک گئے, تو وہ کیا کہے گی جا کر سب سے پہلے, جبکہ وہ سب گھوم کے پھر سرکار کے پاس آئیں گے, لیکن سب سے پہلے جب ساری خلق حضرت آدم کے پاس جائے گی تو حضرت آدم تنہا کھڑے ہوں گے, تو یہ ساری خلق حضرت آدم کو کیا خطاب کرے گی اور کیا حقیقت بیان کرے گی اور آپ کی عظمت کو اور آپ کی منقبت کو کن حقیقتوں کے پہرائے میں ذکر کرے گی؟ تو پہلے لفظ کہے گی انت اب الناس سے, ہماری شفاعت کریں, آپ تمام لوگوں کے باپ ہیں. اب آپ دیکھتے جائیے, انت اب الناس سے, آپ تمام لوگوں کے باپ ہیں, اب ہماری شفاعت کیجئے. خلقک اللہ بیدہ, آپ وہ ہیں جو تمام لوگوں کے باپ بھی ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَ, اور آپ وہ ہیں کہ آپ کے لیے ملائکہ نے سجدہ کیا ہے. اور آخر میں کہیں گے وَعَلَّمَ أَسْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ, اور آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے کلی چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے. تو امام قرطبی نے یہاں سے کل کا لیا ہے, فرمایا یہ لفظ جو ہے اس حدیث کا, یہ حدیث جو ہے مکمل طور پر کلھا وعلم آدم الاسماء کلھا کے تقاضے کو ذکر کر رہی ہے کہ قیامت کے دن بھی ساری خدائی حضرت آدم کو جن وصف کے ساتھ یاد کرے گی, جہاں ان کی عظمت فرشتوں کا سجدہ کرنا ان کے لیے ہے, جہاں ان کی عظمت اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے انہیں بنایا یہ ہے, جہاں ان کی عظمت کے لیے تمام انسانوں کا باپ ہونا ہے, وہی ان کی عظمت یہ ہوگی کہ وعلم اسماء کل شیء, اللہ نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے. اور یہاں پر عربی گرامر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شے نکرہ ہے, اس پر الف لام نہیں ہے, اور کل جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف. تو جب کل کی اضافت شے کی طرف ہو رہی ہے تو یہ نکرہ کی طرف جب اضافت ہوتی ہے تو فساد آپ ہر جگہ پر پڑھ سکتے ہیں. یہ علم معنی کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ پھر یہ تعمیم اور عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کل شے, ان شے کے دائرے میں کوئی چیز نہیں, اور اسی کو امام رازی نے درست کیا پھر کہ شے کا اطلاق رب کی ذات پر نہیں ہوتا اور شے کا اطلاق ممکن چیزوں پر ہوتا ہے, اور ممکنات جتنی چیزیں ہیں سب کا علم سکھا دیا گیا ہے. تو جب ساری ممکنات کا علم حضرت آدم کے لیے ماننا شرک نہیں ہے, تو یہی ساری ممکنات کا علم نبی پاک کے لیے ماننا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آگے چلیں, میں علامہ سید محمود آلوسی کو یہاں پر ایک پڑھنا چاہتا ہوں, ایک اور تفسیر آگے بڑھ کر. یہ چند حوالہ جات جو وقت میرے پاس ہے, آپ اس کو ذرا شمار کرتے جائیں, ایک ایک مفسر کی رائے اس میں گویا کہ مختلف ہوتی چلی جائے گی, پھر اس کا مجموعہ میں آخر میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. علامہ سید محمود آلوسی ہیں تو یہ بہت قریب کے مفسر, یعنی ابھی ان کا دور گزرا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بعد کے مفسر ہیں، لیکن ان کے تحقیق بغدادی ہیں، عراق کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کی تحقیق اور ان کا شمار اجلہ مفسر ہیں بعد کے، لیکن ان کی تفسیر کا بہت بڑا درجہ اور مقام دیا گیا ہے کہ وہ اتنی پختہ مزاجی کے ساتھ، اتنی ثقہ روایت کے ساتھ اور اسلاف کی تمام تفاسیر کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اس اعتبار سے روح المانی کو بہت بڑا رتبہ دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا وابی ہو گیا تھا، تو اس نے کتاب کے اندر جگہ جگہ پر کچھ تحریفیں کی ہیں، لیکن وہ تحریف پکڑی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں چور بھاگتا ہے تو لنگوٹ چھوڑ کے بھاگتا ہے، تو اس کے ان کے بیٹے نے جہاں پر حضور کے علم پر اعتراض کیا ہے تو کہیں پر اگر نفی کی ہے تو آگے چل کر خود ان کی کتاب میں ثبوت مل جاتا ہے۔ تو یہ جس کو ہم تضاد نہیں کہتے، بلکہ بیٹا جو بعد میں نجدیت کی طرف مائل ہو گیا تھا، تو یہ حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حقیقت اس جگہ پر واضح ہو جاتی جو میں نے حوالے علم غیب کے حوالے سے پیش کی ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ ایمان پر استقامت اور خاتمے کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ ایسے صالحین کی اولاد اگر ڈاماڈول ہو سکتی ہے تو میرے اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو حضور کی عظمت کے لیے، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو وقف کر دیں۔ ہم نے کسی کی بکواس سنی نہیں ہے کہ جو حضور کے خلاف وہ کرے، لیکن ہاں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ضرور ہے کہ ہم حضور سے عقیدت اور محبت رکھیں، تو دل یہ نہ کہے یہ سب فریب ہے، دلائل کا ایسا سمندر موجزن ہو کہ شیطان قریب آئی نہ سکے۔ تو یہ ہم ایمان کے تحفظ کے لیے سارے دلائل گویا کے ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی نے الاسماء کلہا کی بحث کرتے فرمایا، المراد بہ الاسماء ما کان وما یکون الی یوم القیامہ۔ میری تقریر میں کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ یہاں پر تو قیامت کا لفظ کہیں پر بھی، آپ بار بار کہہ رہے ہیں قیامت تک کی مخلوق، قیامت کی مخلوق۔ یہ علامہ سید محمود آلوسی کی تفسیر مشکل ذات موجود ہے کہ المراد بہ الاسماء، اس سے مراد ان تمام چیزوں کے نام ہے، ما کان جو ہوا، وما یکون جو ہوتا رہے گا، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ قیامت کے تک جتنی مخلوق پیدا ہوگی، جتنی چیزیں، چیز میں آپ ساری چیز سمجھ لیں، کیونکہ آپ بھی چیز، میں بھی چیز، درخت بھی چیز، زمین بھی چیز، پتھر بھی چیز، ہر شے کائنات کے اندر، ہر شے ابو ما سوا خدا، ہر شے خلق۔ تو فرمایا الی یوم القیامہ، جتنی چیزیں منسہ شہود پر آتی رہے گی، ہر نوع، ہر جنس کی، فرما ان تمام کے علم عطا فرما دیا گیا۔ یہ امام قرطبی کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب آئیے اس میں، یہی چیز میں امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفرہ البغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معالم التنزیل، ان کا سنہ وصال 516 ہجری، جن کا ذکر ابھی میں نے ابن تیمیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کیا، انہوں نے بھی معالم التنزیل کے اندر یہی بات لکھی، وقیل اسم ما کان وما یکون الی یوم القیامہ۔ فرمایا ان تمام چیزوں کے نام اور زبان بتا دیے گئے جو گزر گئی تھی اور جو قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی، ان تمام کے نام وعلم آدم الاسماء کلہا کے اندر دے دیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور تفسیر میں رکھنا چاہتا ہوں آخر میں، پھر اس کے بعد بحث کو دوسری طرف لے کر چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دور حاضر کے اندر وہابیوں کے سب سے مستند مفسر شوقانی زیدی، جس کو امام شوقانی وہ کہتے ہیں، شوقانی محمد بن علی شوقانی، جن کی تفسیر ان کے نزدیک بڑی مستند ہے اور مقبول ہے، فتح القدیر کے نام سے۔ ایک تو فتح القدیر علامہ ابن حمام کی جو ہے وہ، علامہ ابن حمام کی جو ہے وہ فقہ کی کتاب ہے، جو بڑا اہل سنت و جماعت اور حنفیوں کا ایک بہت بڑا دستور ہے اور بہت بڑی اس کی تفصیل ہے، کنزوت اور دیگر جو مضامین، دیگر اور متون درسیات میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کی تفصیل آپ کو اس میں ملتی ہے، لیکن یہ تفسیر کی کتاب ہے اور اس کے مرتب کرنے والے شوقانی ہیں، جو غیر مقلدین کے بہت اور ظاہری علوم کے متحملین کے، اور یہ داؤد ظاہری کے اکثر اقوال کو نقل کرتے ہیں، اس میں لاتے ہیں، اور زیدی شیعت کی طرف بھی یہ مائل ہے، اور غیر مقلدین کے نزدیک سب سے مسلم امام تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی تفسیر فتح القدیر، فتح القدیر کے اندر اسی آیت کے تحت، وعلم آدم الاسماء کلہا کے تحت، وہ اس حقیقت کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ تاکید و بکولی ہی، کہتے ہیں کلہا جو ہے نا، یہ باقاعدہ ایک بڑا ضابطے والا لفظ ہے، یہ شوقانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ تاکید و بکولی ہی کلہا، اللہ رب العالمین نے یہ کلہا کہا، یہ بڑا موقت لفظ ہے، اس میں بڑی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یفید انہ علمہ جمیع اسماء ولم یخرج عن ھذا شیء منہا کائنا وما کان۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ کلہا کا جو لفظ ہے، شوقانی لکھتے ہیں کلہا کا جو لفظ ہے، یہ فائدہ دیتا ہے کہ اللہ نے تعلیم دی ہے آپ کو تمام چیزوں کی، تمام ناموں کی، ولم یخرج عن ھذا شیء، اور یہ کلہا کا لفظ اتنا مضبوط ہے کہ اس میں سے کوئی چیز خارج نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں کوئی چیز اس سے خارج ہے، کوئی فرد خارج نہیں ہوا، نو میں نہ جنس میں نہ کوئی فرد خارج نہیں ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ منہا کائنن وما کانا، جو ہونے والا ہے، جو ہونے والا ہے اور جو ہوا، اس دائرے کے اندر سے کوئی چیز خارج نہیں ہوئی ہے، وہی کلہا ہے جو حضرت آدم کو عطا فرما دیا گیا. یہ شوقانی نے بھی اس بات کو گویا کہ ذکر کیا ہے. اکثر مباحثوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ یہ علم کلی آپ جو کہتے ہیں تو یہ کلی کی اضافت آپ علم کی طرف کرتے ہیں تو یہی شرک ہے. تو ایک تو میں نے کئی وضاحتیں کی ہے، ایک میں آپ کو صحیح مسلم سے امام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا مباحثہ سناتا ہوں. صحیح مسلم شریف کتاب التقدیر، جہاں تقدیر کا بیان ہے. وقت رہے گا تو پھر میں عصمت کے مسائل میں اس کی چند باتیں واضح کروں گا. تو کتاب التقدیر جہاں پر تقدیر کا بیان ہے، امام مسلم نے جو نقل کیا ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا مباحثہ ہے کہ تم ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا. یہ اس قسم کی ایک بڑی طویل حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس میں ایک لفظ موجود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس لفظ سے حضرت آدم کو یاد کیا تھا. یہ جو کہنا ہے نا کہ علم کل کی نسبت علم کی طرف نہیں کی جا سکتی، یہ غیر خدا کی طرف کرنا شرک ہے، تو وہ بیچارے ختم بخاری بھی کرتے ہیں، ختم مسلم بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. کتاب التقدیر کے اندر یہ واضح حدیث ہے دوسری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا مکالمہ اور مباحثہ جو اس میں ذکر ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے جن لفظوں سے یاد کیا، فقالا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، انت الذی اعطاہ اللہ، آپ وہی ہے نا. حضرت موسیٰ حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ آپ وہی ہے نا کہ جنہیں اللہ نے عطا کیا. اب دیکھیں عطا کے لفظ کی وضاحت ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں نا جو کل کی نسبت علم کی طرف نہیں ہوتی اور ہوتی ہے تو اس کو عطا ہی نہیں کہا جا سکتا. یہ حضرت موسیٰ کا عقیدہ ہے جو حضرت آدم کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب التقدیر کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انت الذی، آپ وہی ہے نا، اعطاہ اللہ علم کل شیء. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے. اب دیکھیں سارے مسئلے جو ان لفظوں میں جو جھگڑتے ہیں نا ہم سے کہ نہیں آپ کل کی نسبت علم کی طرف نہیں کر سکتے، اور کل کی لفظ جو کل جو علم کی طرف منسوب ہو جائے پھر وہ عطا نہیں کیا جا سکتا، وہ خاصہ باری تعالیٰ ہے. ہم نے کہا ہمکو خاصہ باری تعالیٰ، جو علم ہے اس کو وہ غیر متناہی ہے، وہ بندوں کو دیا ہی نہیں جا سکتا، اور جو بندوں کو دیا جا رہا ہے وہ علم متناہی ہے، اس کو آپ خاصہ باری تعالیٰ نہیں کہہ سکتے. تو لہذا اس تذبذب کو دور کیا ہے امام اہل سنت نے انباء الحی کے اندر، جو آپ کا عربی کے اندر بڑا زبردست قسم کا مقالہ ہے، اور میں آپ ہی کی کتاب سے کشید کر کے تفاصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس لفظ سے یاد کیا، فرماتے کہ انت الذی اعطاہ اللہ، آپ وہی ہیں نا جنہیں اللہ نے عطا کیا، علم کل شیء، کلی علم ہر چیز کا، کل علم ہر چیز کا. تو اس بات کو حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیونکہ حضور نے مکالمہ ذکر کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اس کو ذکر کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اگر کلی علم، یعنی انبیاء کو کلی علم عطا کیا گیا ہے، یہ لفظ بولنے سے اگر بندہ دار اسلام سے باہر ہوتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں مجتہد صاحب، یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ یہی لفظ جو ذکر کر رہے ہیں حضرت آدم کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے ایمان کے لیے؟ اور کوئی جرت نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس قسم کی بات کرنے کا. تو پتا چلا یہ جو یہی تانا جو اعلی حضرت کو یہ دیتے ہیں کہ امام احمد رضا نے یہ جو باتیں کی ہیں کہ علم ہر چیز کا، یعنی کلی علم نبی پاک کو عطا کیا گیا ہے، تو نبی پاک کو وحی کے ذریعے علم تو دیا گیا، ہم بھی مانتے ہیں دیا گیا، لیکن کہتے ہیں بعض دیا گیا ہے، بعض علوم دیے گئے ہیں. تو میں نے کہا بعض علم غیب تو تم بھی مان گئے نا، ہم اگر کل مان رہے تو بعض تو تم بھی مان رہے ہو. اگر کل ماننے والا مشرک ہے تو بعض ماننے والا موحد کیسے رہ سکتا ہے؟ کیونکہ جو علم خاصا باری تعالیٰ ہے اس کا بعض بھی تو کسی کو نہیں مل سکتا. اگر ہم کل مان کے مشرک قرار پا رہے ہیں تو تم بعض مان کر مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو کہتے ہو بعض جو ہم مان رہے ہیں وہ عطا کا ہے. تو ہم نے کہا پھر کنجوسی نہ کرو نا، بنیا نہ بنو. یہاں پر اللہ رب العالمین نے عطا کیا بعض نہیں، بل جو عطا کیا وہی کل تھا، اور جو تم کہتے ہیں جز عطا کیا ہے، اور جو ہے کہ بعض عطا کیا، ہم نے کہتے اس بعض کی وسعت آپ بتاؤ. بعض تمہارے علم کے مقابلے میں، حضرت آدم کے مقابلے میں، وہ بعض خدا کے مقابلے میں ہے، اور تمہارے مقابلے میں کل ہے، مخلوق کے مقابلے میں کل ہے. اور اسی چیز کو دیکھیے جو اعلی حضرت بار بار اپنی کتاب خالص الاعتقاد میں، امباء الحی میں، امباء المصطفیٰ میں، اور اپنے فتاووں میں جگہ جگہ پر جو اصطلاحات ذکر کرتے ہیں وہ وہی ہے جو نبوی اصطلاحات ہیں، اور وہ وہی لب و لہجہ ہے جو انبیاء اکرام کی زبان پر رہا ہے، جو صحیح مسلم کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ آتا اللہ علم کلی شئین، کہ کلی علم آپ وہی آدم ہے نا جسے ہر چیز کا کلی علم، ہر چیز شے میں آ گئی، علم کلی شئین کلی علم، آتا عطا کیا گیا تو ہر چیز کا کلی علم عطا کیا گیا، آپ وہی آدم ہے. فرمایا ہاں، تو پتا چلا یہ اصطلاح کے لفظ کہ ہر چیز کا کلی علم آپ کو عطا کیا گیا ہے، یہ لفظ کہنا حضرت آدم حضرت موسیٰ، یہ لفظ جب حضرت آدم کے لیے بول سکتے ہیں تو سید آدم علیہ السلام کو جو علم ہے یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بحر زخار کی ایک چھوٹی نہر ہے، تو جب حضرت آدم کے لیے یہ لفظ کہنا کہ ہر چیز کا علم، ہر چیز کا کلی علم آپ کو عطا کیا گیا ہے، اس نہر کے اعتبار سے جائز ہے، تو جسے خدا نے لامحدود علم کا سمندر عطا فرمایا ہے اس کے یہ لفظ کہنا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو اصطلاحات کا جھگڑا ہے نا کہ آپ یہ نہ بولیں یہ نہ بولیں یہ نہ بولیں، تو یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. کہ ہم بھی مانتے ہیں وہی کے ذریعے دیا گیا ہے. میں نے کہا صرف اتنا نہ کہو وہی کے ذریعے، وہ وہی کے ذریعے جو دیا گیا تو اس کی وسعت بھی تو بتاؤ، خالی یہ جان چھڑانے کے لیے تمہیں کہتے ہاں ہاں وہی کے ذریعے علم دیا جاتا ہے. ہم نے کہا جو وہی کے ذریعے جو علم دیا جاتا ہے نا تو وہ تمہیں نہیں دیا جاتا، وہی کے ذریعے وہ سمندر پلائے جاتے ہیں، اس کی وضاحت کرو یہاں پر. وہ وہی کے ذریعے جو علم دیا جاتا ہے نا تو اس کی وسعت اور فسعت اتنی ہوتی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک جتنی چیزیں مارج وجود اور منصع شہود اور موجودات کی قبیل کے اندر آ جائیں گی، اور جو معدومات تو وہ تو خاصہ باری تعالیٰ ہے، لیکن معدومات موجودات کی قبیل کے اندر آ جائیں گی، وہ تمام موجودات جس کو انسان اپنی عقل کے دائرے کے اندر نہیں لا سکتا وہ وہی ہی کے ذریعے دیا جاتا ہے. تو اس قسم کی ہلکی بات کر کے مت نکل جایا کرو کہ وہی کے ذریعے دیا جاتا ہے، عشق میں بتا دیا کرو، اس حقیقت کو واضح کر دیا کرو کہ وہی کے ضمن میں جو سمندر دیا جا رہا ہے اس کی وہ سب کیا ہے، وہ یہاں پر ذکر کی گئی ہے. یہاں پر ایک سوال کو عرض کر کے میں اس موضوع کو اختتامی جملوں کی طرف لے کے چلتا ہوں. جس طرح کے سوال پہلے تھا، یہاں پر میں ابن کثیر کا حوالہ رکھنا چاہتا ہوں، حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر، ان کا سنہ وصال 774 ہجری ہے، اور یہ بھی شوقانی صاحب کی طرح غیر مقلدین کے نزدیک بڑے مستند مفسر ہیں. یہ ابن قیم کے شاگرد ہیں، ابن تیمیہ ان کے دادا استاد ہیں، اور انہی کی وہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ جس کو تاریخ ابن کثیر کہا جاتا ہے، انہی کی ایک کتاب ہے السیرت النبویہ جس کو سیرت ابن کثیر کہا جاتا ہے، انہی کی وہ تاریخ ہے تفسیر القرآن جس کو تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے. میں اسی آیت کریمہ کے تحت اس جملے کو لانا چاہتا ہوں جو آپ کی خدمت رکھنے کے لیے، کہ ایک سوال جو اس میں میں بار بار عرض کر رہا تھا کہ وہ جو قرآن ذکر کرتا ہے وہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، تو سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہ محض نام تھے یا اس کے ساتھ مسمات بھی موجود تھی، یعنی وہ مسمیات جتنی چیزیں ہیں، اسم بمسمہ جس کو کہتا ہے، جو ذاتیں جس کے لیے وہ نام وضع کیا گیا ہے وہ بھی ساتھ میں موجود ہے یا صرف نام ذکر کیے گئے. تو حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس موضوع پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں صحیح انہ علمہ اسماء الاشیاء کلہا ذواتہا وصفاتہا وافعالہا، کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا نام عطا فرمایا ان کی ذاتوں کے ساتھ، ان کی صفات کے ساتھ، ان کے افعال کے ساتھ. یہ تو مائک ہے، اس کا نام سکھایا تو مائک بھی دکھا دیا، تو مائک نام ہے، یہ مائک کا وجود اس کی ذات ہے، لیکن یہ کرتا کیا ہے، اس سے آواز جاتی ہے، اس کی صفات ہیں، اس کو لگاتے کیسا ہے، یہ اس کا فعل ہے. تو فرمایا جس چیزوں کے نام بتائے گئے اس کی ذات بھی بتائے گی، صفات بھی بتائے گی، فعل بھی بتایا گیا. یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مکالمہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، وہ جو حضرت امام قرطبی سے میں نے ذکر کیا، اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں فدل ھذا علی انہ اسماء جمیع المخلوقات، فرمایا کہ وہ لکھتے ہیں کہ جناب اس سے یہ پتا چلا، اس حدیث سے بھی جو امام قرطبی نے ذکر کیا ہے، جو مخلوق حضرت آدم کو جس لفظ سے یاد کرے گی، کہتے ہیں اس بات سے یہ بات بالکل مدلل ہو جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جمیع مخلوقات کا آپ کو علم عطا فرما. ولہذا قال ثم عرضهم علی الملائکہ، فرمایا اس لیے تو اللہ رب العالمین نے ان ذاتوں کو جس کا نام سکھایا تھا، ان ذاتوں کو لا کر ملائکہ کے سامنے رکھا گیا، نام نہیں رکھا گیا، ان ذاتوں کو شے رکھی گئی ہے، ملائکہ کے سامنے نام لکھے ہوئے نہیں رکھے گئے، بلکہ ان وہ چیزیں رکھی گئی جن کے نام سکھائے گئے تھے. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سم عرضهم علی الملائکہ یعنی المسمات، یعنی وہ چیزیں جو ذات موجود تھی وہ لا کے رکھی گئی تھی اور وہ اس کے نام دینے سے عاجز ہو گئے اور حضرت آدم نے ان کا نام پہ ذکر کیا, پتا چلا نام کے ساتھ ان تمام صاحب اسماء یعنی وہ ذاتیں بھی آپ کو سکھائی گئی تھی جو آپ کے علم کی وسعت کا منہ بولتا ثبوت ہے. لہذا وہابیوں کا یہ کہنا کہ صرف آپ کو نام سکھائے گئے ذات نہیں ہے, یہ علم انبیاء سے اپنی آنکھوں کو چرانا ہے جو ابلیس اور شیطان کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ سرفراز گٹھڑی نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے, تو اس حوالے کو کلیئر کرنے کے لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے گویا کہ عرض کی ہے. اب آخر میں آئیے اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں قاضی بیضاوی کا ایک حوالہ آپ کے سامنے مزید پڑھنا چاہتا ہوں جو ہماری درسیات کی کتابوں کے اندر ایک فنی عالم ہے اور جن کی فہم تفسیر کے لیے اور قرآن مجید برہان رشید سے مسائل کو اخذ کرنا, اس کے طور طریقے, اس کے قوانین اور ضابطے جہاں امام سیوطی نے ذکر کیے ہیں, اس سے پہلے علامہ قاضی ابوالخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر ذکر کیے ہیں. تمام اکابر فکر کے لوگ اس کو اپنی مدرسے میں پڑھاتے ہیں. یہ آخری باتیں بڑی قابل غور ہیں, اس کو ذرا سماعت فرمائیے. ان کا سنہ وصال 685 ہجری ہے اور تمام اکابر فکر کے لوگوں کے مدارس کے اندر یہ تفسیر آپ کی پڑھائی جاتی ہے انوار التنزیل کے نام سے, جس کو تفسیر بیضاوی کہا جاتا ہے. بڑی پیاری بات آپ نے لکھی کہ یہ الاسماء سے یہ جو اسم ہے اس کی اقسام اور معنی ذکر, یعنی اس کے مختلف معنی آپ نے ذکر کیے ہیں, اور ذکر کرنے کے بعد آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی وہی اسم قابل قبول ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو. دیکھو الفاظ کا اگر کوئی معنی نہ ہو تو محمل ہے اور معنی ہو تو موضوع ہے. محمل بات تو ایسی عائب ہوتی ہے, موضوع بات کمال ہوتی ہے. اس کو ہم آسان انداز میں پیش کرتے ہیں نا کہ لفظ موضوع لفظ محمل, یعنی آپ جس طرح کہتے ہیں روٹی ووٹی, روٹی ایک نام آپ لے رہے ہیں لیکن وہ ایسا ہے جو موضوع ہے, یعنی اس کا ایک وجود خارج میں موجود ہے جس کے لیے بولا جا رہا ہے, اس کا صاحب و ذات موجود ہے جو روٹی کے جو آٹے کے پیڑے کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور آگ پر اس کو گویا کہ تیار کیا جاتا ہے, پھر اس کا وجود آتا ہے, تو اس کے لیے وہ بولا گیا ہے. لیکن ووٹی جو آپ بولتے ہیں تو ووٹی لفظ تو آپ بولتے ہیں لیکن اس کے خارج میں کوئی ذات نہیں ہے, تو وہ اسم جو معنی نہ رکھتا ہو خارج کے اندر وہ محمل ہوتا ہے, وہ تو ایسی بیکار چیز ہے, وہ تو عیب ہے. لیکن وہ اسم جو موضوع ہو معنی رکھتا ہو وہ اصل کمال ہے. تو اس کو قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے بیضاوی شریف کے اندر جو تمام یہ سورہ بقرہ تو ہماری تنظیمات کے اندر پڑھانا تو ضروری ہوتی ہے, چاہے وفاق ہو یا تنظیم المدارس ہو, اس میں سورہ بقرہ کی تفسیر تو ہم سب پڑھتے ہیں اور اس میں بات پڑھائی جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صفحہ ہی پلٹا دیتے ہوں گے شاید, کہ صفحہ پلٹاؤ بیٹا یہ تمہارے مطلب کا نہیں, آگے چلو آج آگے کی بحث پڑھیں گے, یہ نہیں آئے گا اور امتحان میں پھر سوالات بھی نہیں آتے شاید. لیکن میں نے تنظیم و مدارس کے پیپروں میں دیکھا ہے کہ اس میں ان سوالات کو بھی اٹھایا جاتا ہے تاکہ بچے کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہو اور عصمت انبیاء اور شان انبیاء سے بھی واقف ہو جائے. تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات تفسیر بیضاوی کے اندر اسی حوالے سے ذکر کی ہے آپ نے کہ الفاظ کا علم معنی کہ علم پر ہی موقوف ہوتا ہے, وہی با کمال ہوتا. بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ وہ کیا چیزوں کا معنی تھا. فرمایا انہ تعالی خلقہ من اجزاء المختلفہ, کہتے ہیں پہلے حضرت آدم کو آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیت کو کن چیزوں سے بنایا گیا ہے, جو نام ان کو سکھایا جا رہا ہے تو شخصیت بھی تو پہلے دیکھو کہ ان کی شخصیت کے اندر کمال کیا تھا کہ قیامت تک پیدا ہونے والی چیز بتائی جا رہی ہے. تو اس کو قاضی بیضاوی بنیاد سے اٹھاتے ہیں کیونکہ اصولین میں سے ہے نا, وہ اصول کو وضع کرنے والے لوگ فنون ہیں, فنی لوگ ہیں, تو لہذا وہ بنیاد سے کھڑا کرتے ہیں اسٹرکچر کو. فرماتے ہیں پہلی چیز کو دیکھیں آپ کے حضرت آدم میں کمال کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کی اسماء آپ کو سکھا دی ہیں. تو فرماتے ہیں انہ تعالی خلقوں میں اجزاء مختلفہ, اس لیے کہ اللہ نے آپ کے وجود ہی کو کئی مختلف اجزاء سے بنایا تھا. ہم چار باتیں نہیں یاد رکھ سکتے, حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزیں یاد رکھی, اور میں نے کل عصمت آدم علیہ السلام پر جو اعتراض کے جوابات دیے اس میں بھی میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کی تھی. تو ہمیں تو پانچ باتیں دس باتیں یاد نہیں رہ سکتی, قیامت تک کی ساری باتیں یاد تھی اور وہ لا کر فرشتوں کے سامنے رکھ دی گئی تھی اور وہ سارے گنوا دیا آپ نے, سارا گنوا دیا آپ نے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ آپ کی شخصیت کے اندر جوہر ایسے رکھے گئے تھے, کمال ایسا رکھا گیا تھا. اب جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور ہم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ان پر وہی آتی ہم پر وہی نہیں آتی, لیکن قاضی بیضاوی کی عبارت بتاتی کہ صرف ان پر وہی ہی نہیں آتی, ان کی ذات میں بھی بڑا کمال ہوتا ہے, ان کی ذات میں بھی بڑا کمال ہوتا ہے. صرف وہی کا آنا ہی تو ان کی ذات کا کمال ہے, کیونکہ یہی وحی اگر پہاڑ کے وجود پر اترتی ہے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے، نبی کے وجود پر اترتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو صرف وحی نہیں، وجود کا بھی کمال ہے جس کو وہابی چھپاتے ہیں، اور صحابہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضور آپ کا پسینہ دے دیجئے بچوں کو برکت مل جائے گی، حضور آپ کا لعاب دہن دے دیجئے، حضور آپ کا پسینہ دے دیجئے بارات مہک جائے گی۔ تو پتا چلا صرف وحی ہی کمال نہیں، اللہ ان کے وجود میں بھی کمال رکھتا ہے۔ جب تو وحی کا انتخاب پہاڑ جیسے مسمم اور مقوی جسم پر نہیں ہوتا ہے، مصطفیٰ کے سینے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ چور دروازہ نکالنا، یہ ریونڈی جو لے جاتے ہیں تبلیغ میں، نہیں کو بس یہ فرق ہوتا ہے کہ جناب ان پر وحی آتی ہے ہم پر وحی نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا تمہارے پسینے میں بدبو آتی، تمہاری شکل پر لعنت اترتی ہے، اور انبیاء کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جو انہیں دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تمہاری شکل، تمہاری صحبتوں سے بدبو آتی ہے، میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے تو صحابہ سنتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں کہ سرکار کہاں۔ تو یہ کہنا کہ صرف ان پر وحی آتی ہے ہم پر وحی نہیں آتی ہے، تمہارا جسم بھی منحوس اور لانتی ہے، اور تمہارا مذہب اور مسلک بھی لانتی ہے۔ انبیاء کرام جس مسلک کے پیروکار ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات اس کا دفاع کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے مظہر عتم ہوتے ہیں ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ این آیات نام آنے ولا یا نام و قلبی، اے عائشہ میری آنکھیں بند رہتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور ریونڈیوں ذرا بتاؤ نا ہمارے کو یہاں پر کس لیے وہی کو فرق ہوتا ہے۔ تو یہ وجود دیکھو نبی کا، کتاب التہجد بخار اٹھا کر دیکھے، میری ماں کہتی ہے حضور آپ وتر کب پڑھیں گے، تو میرا آقا مسکرا کر فرماتے ہیں عائشہ گھبراؤ نہیں، این آیات نام آنے ولا یا نام و قلبی، میری آنکھیں بند ہوتی میرا دل نہیں بند ہوتا، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اسی کو علامہ صاحب نسیم الریاض شرح جنہوں نے جو کی ہے شفا کی، وہ علامہ خفاجی علیہ رحمت اس بات کو شہاب الدین لکھتے ہیں، فرمائے یہ چیز ہے کہ انبیاء کو اللہ رب العالمین وحی کا تو وصف دیتا ہے، ان کے ظاہر کو بھی ممتاز رکھتا ہے، ان کے باطن کو بھی ممتاز رکھتا ہے۔ ظاہر کو عام انسانوں کی طرح بناتا ہے، باطن کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اس لیے حضور ہم سو جائیں، یہ ریونڈی سو جائے، چنے کی دال کھا کے مسجدوں میں سوتے ہیں یہ بےغیرت، چینک اسی چینک سے پیشاب کے اسی سے چائے بنائی، عارضی پسند ہے۔ ہم نے کہا اللہ کو عارضی پسند ہے لیکن خباست پسند نہیں ہے، نفاست پسند ہے۔ اس عارضی میں بھی طہارت ہو اور نفاست ہو، کیا ہو؟ طہارت اور نفاست ہو۔ وہ نہیں خلیل بن امبیٹھوی صاحب کی خالہ جب مر گئی، نانی جب مر گئی تو کہتے تھوڑا سا پخانہ ان کا نکل گیا، اور بعد وہ پخانہ شفا کا سبب بنا، یہ سب ہم محفوظ میں لکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو عارضی پسند ہے تو نفاست بھی پسند ہے۔ ریونڈیوں کیا پسند ہے بولو؟ نفاست پسند ہے۔ آج یہ ہرڑے ناطے پڑھتے ہیں لیکن شکل ان کی بتاتی ہے کہ منافق ہیں، بولے ان کا کردار بتاتا ہے کہ منافق ہے۔ اور منافقوں تم بتاؤ تمہارے دل پر کتنا جبر تم کو کرنا پڑتا ہے لوگوں کو گھیرنے کے لیے نعت پڑھتے وقت، کیونکہ جب عاشق پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ دل سے پڑھ رہا ہے۔ وہ میراثی جو جیو پر بیٹھا ہوا آج کل، وہ جو ناطے بھی پڑھتا ہے، اس میراثی کی پھٹکار والی شکل بتاتی ہے کہ اس کا دل کو کچھ اور ہے، اس کا فعل کچھ اور ہے، اس کی شکل کچھ اور ہے۔ اور مومن جب نعت پڑھتا ہے تو اگلے کے دل میں ایسی عشق پیدا ہو جاتا ہے، چہرے کو دیکھ کر ہی عشق پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ظاہر و باطن میں یکتائی ہوتی ہے۔ سگار فرماتے ہیں اینا یا تنا مان والا یا نام قلبی، ریونڈی سو جائے تو اس کا وضو گیا، میرے مصطفیٰ سوتے رہے اٹھے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں ہم نے خود سنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز سانسیں چل رہی ہیں، دھیمی دھیمی آواز بھی آ رہی ہے، گہری نیند ہے، بیدار ہوئے نماز پڑھائی۔ اس لیے کہ وضو، اس لیے علماء نے لکھا نا، علامہ تقی السبکی علیہ رحمت نے شفا و شکا میں بڑی پیاری بات لکھی، اور فقہا کے مطلب کو لاتے ہیں، فرمایا نفس نوم ناقص سے وضو نہیں ہے، لیکن سورین کی ڈور جو ہے جو حدیث میں آیا وہ آنکھوں کے ساتھ وابستہ ہے، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو جسم کے آگاہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، میرے آقا سوتے ہیں تو آپ کے آزاد پر یہ کیفیت نہیں تاری ہوتی ہے، اس لیے کہ جس کی آنکھ بند ہو وہ ساری امت پر مطلع ہے تو اپنے جسم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے۔ آنکھ بند ہے، فتح مکہ میں دیکھے 3 دن کی مسافت کے دور پر وہ راجش پکار رہا ہے یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، آنکھ کھل جاتی ہے۔ میری ماں سیدہ میمونہ کہتی، تبرانی موجم الکبیر کی حسن حدیث ہے، فتح الباری کے اندر بھی موجود ہے، سرکار جا کر اس موضع وضو پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں نصرتا، تیری مدد کیجیے، تیری مدد۔ میری ماں کہتی حضور ابھی آپ آرام فرما رہے تھے کیا ہے، فرمایا آنکھیں بند ہیں لیکن امت کے احوال سے مطلع ہیں. تو صرف کہ وہی آتی ہے. کتنا بغض ہے ان خبیصوں کے اندر کہ بات کرتے بھی ہیں تو وہی سے بھی خباست ظاہر ہوتی ہے. کس نے بھی اتنا فرق ہے کہ وہی آتی ہے ہم پر, وہی آتی ہے ان پر, وہی نہیں آتی ہے. العیاذ باللہ. مل کر پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس خرافات کا تصور کر کے پڑھیں کہ اللہ ہمارے دل کو اس سے دور رکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. اور حضور کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے درود پاک اللہم صلی علی. یہاں پر سنتے چلیے حضرت امام قاضی بیضاوی کا جو حوالہ میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ انبیاء کی ذات کو, حضرت آدم کے وجود کو اللہ نے مختلف اجزاء سے بنایا ہے, مختلف چیزیں اس میں شامل ہیں کمال کی. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہ قوا متباینہ مستعیناً للادراک انواع المدرکات من المعقولات والمحسوسات والمتخیلات والموہومات. فرمایا آپ کے وجود کو اللہ رب العالمین نے ایسا باکمال بنایا ہے کہ آپ کا وجود مستعد ہے اور تیار ہے ہر قسم کی بات کے ادراک کا, چاہے وہ معقولات میں سے ہو, محسوسات میں تو ہو, متخیلات میں سے ہو, اور چاہے موہومات میں سے ہو. جو بھی چیزیں تخیل کی چیز ہو, سوچ و بچار یا محسوس کی چیز ہو, یا عقلیات کی چیز ہو. جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ انتم عالم بامور دنیاکم, حضور نے فرمایا دنیا کے معاملے تم جانتے ہو, تمہارے دنیا کے معاملے تم جانتے ہو. وہاں حضور نے صحابہ کو متوکل بنانے کے لیے فرمایا ہے, توکل کی طرف لانے کے لیے فرمایا, ورنہ حضور کو کھیتی باڑی کے علم نہیں آتا. کہتے حضور کو دنیا بھی علم نہیں آتا. سرفراز کے خریبی نے اپنی قبر کو کالی کیا یہ بات لکھ کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انتم عالم بامور دنیاکم, کہ دنیا کے کام تم مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ بات اگر ایسی ہوتی تو یہ خود اپنے ممبر پر بیٹھ کے کہتے کلونجی کھایا کرو, اس سے شفا ہوتی ہے. میتھی کی قدر کیا ہے, وہ تو سونے سے زیادہ افضل ہے. میں پوچھتا ہوں یہ دینی بات ہے یا دنیوی بات ہے؟ یہ طب نبوی پر جو تم لکھ کر اپنی شان میں, بڑے نیوٹن قسم کے مولوی ہیں, یہ ایسی بات نہیں کرتے ہیں, یہ صرف طب نبوی پر لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں اس حبیب سے پکڑ کر پوچھے طب نبوی, یہ جو طب کے سارے اصول ہیں یہ دینی ہے یا دنیاوی ہے؟ اگر یہ دنیاوی علوم ہے تو پھر کس بات سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ شجر کاری کے علم کو رسول اللہ نہیں جانتے تھے؟ جب حضور نے جس دنیا کی ہر ہر پیداوار, طب کی ہر ہر شے, اور جس جس چیز میں اللہ نے شفا رکھی ہے, یہاں تک کہ کلونجی کے کالے دانے کے اندر اللہ نے موت کے علاوہ جو شفا رکھی ہے, وہ دنیاوی علم دیگر طبیب کو نہ جان سکے, مصطفیٰ جان گئے. جسے خدا نے یہ علم عطا فرمایا ہے اسے شجر کاری کا علم نہیں دیا ہوگا. تو بدبخت کہتے ہیں یہ طب نبوی. میں نے کہا طب نبوی تو میرے آقا کی شان کا کمال ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو دینی علوم بھی اور دنیوی علوم میں بھی کمال عطا فرمایا. اور اسی چیز کو حضرت قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کی شخصیت ایسی ہے کہ سارے معقولات کو آپ جانتے ہیں. اور معقولات کس کو کہیں گے آپ؟ علم سائنس کو کہیں گے, اور کس کو کہیں گے؟ عقلیات کو کہیں گے نا. سائنس جو جس طرح کہ ہمارے منطق کے اندر جناب صغرا کبرا بنا کے نتیجے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس میں سال سال گزار دیتے ہیں, جس طرح کہ علم سائنس کے اندر تھیوری تیار ہوتی ہے, پھر اس کو پریکٹیکل کر کے اس کا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے, اور اس میں صحیح ہو یا غلط ہو وہ بات کی بات ہے. حضرت آدم کے اندر صلاحیت ایسی رکھی گئی ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو علم معقولات کے دریچے بھی کھل جاتے ہیں, محسوسات کی بھی کھل جاتے ہیں, اور مکمل ادراک اس شے کی جملہ حقیقت اس کے اجناس اور اس کے جملہ اجزاء کے ساتھ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. تو جب یہ شان حضرت آدم کی ایک چیز کو جاننے کے لیے ہے تو مصطفیٰ کریم کو اللہ نے کیسا علم عطا کیا. اور اسی پر محمد محی الدین شیخ زادہ رحمۃ اللہ علیہ, جو قاضی بیضاوی پر زبردست حاشیہ حنفی بزرگ کا ہے جس کو حاشیہ شیخ زادہ کہا جاتا ہے, ایک تو علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جس کو حاشیہ لاہوری کہا جاتا ہے, یہ شیخ زادہ جو بیضاوی کے اوپر حاشیہ موجود ہے. یہ آپ دیکھیے, یہ 951 ہجری کے بزرگ ہیں, انہوں نے, یہ حنفی ہیں, یہ حنفی ہیں. یہ بیضاوی کس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے کیا بات لکھتے, ذرا غور کیجیے گا کہ حضرت آدم کو معقولات محسوسات کا علم کس طرح دیا گیا. فرما وہ القا فی قلبی ہی ان ہاضا فرس. فرما ہر چیز, بڑی تفصیل لکھنے کے بعد میں عبارت کو مختصر کر رہا ہوں, صرف وقت ختم ہو رہا ہے, کہ آپ کے دل میں ہر چیز کا علم ڈالا گیا ہے, یہاں تک کہ بتایا گیا یہ گھوڑا ہے. اب دیکھو اس ساری تفصیل کو تو لکھیں گے تو کتابوں کے صفحے ختم ہو جائیں گے. تو پھر اس میں سے جو وہ چیزیں جس پر نظر نہیں آتی ہے, جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لو با علی قال بعیر لو جب تو فی کتاب اللہ. فرما اللہ نے حضور کے صدقے مجھے علم اتنا عطا فرمایا کہ میری اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہے نا تو مجھے قرآن بتا دیتا ہے. کوئی کوئی پوچھے پھر اس کا مطلب اگر آپ کا اونٹ کھو جائے تو اس احمق سے کہا جائے گا تو بطری قولا خدا بتا دیتا ہے، قرآن بتا دیتا. جب اونٹ کی رسی جیسی گھٹیا چیز آپ سے پوشیدہ نہیں تو اونٹ کیسا پوشیدہ ہے؟ آپ کا دوست کیسا پوشیدہ ہے؟ فلاں کیسا پوشیدہ ہے؟ تو ان جاہلوں کو بولو ٹنڈ منہ بغیر ہماری بات سنے ذرا، کہ ریون سے جو تم چکنا سر بنا کر عقل مند کے آتے ہو نا، ایمان مند کے آتے ہو، تو ایمان دل میں ہو تو پھر اس بات کو سنو. یہ تو اس کا بالکل اخف پہلو، بس سبیل تنزل بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ گھوڑا ہے. جب گھوڑا بتا دیا گیا تو کون کون سی مخلوق رہ گئی ہوگی؟ پھر فرمایا ہاد فرس و ہاد اسمو بقرا، یہ گھوڑا ہے پیارے اور اس کو کہتے ہیں گائے. واد اسمو بعیر، اس کو کہتے ہیں اونٹ. فرماتے ہیں کہ یہ بتانے کے بعد فرمایا الا تمام الاجناس ہے، تمام جن سے اللہ رب العالمین نے ایک ایک کر کے بتا دی، اور شیخ زادہ اس کو مثال دے رہے ہیں، جیسے یہ گھوڑا ہے، یہ گائے ہیں، یہ اونٹ ہے، یہ بتا دیا، پھر اس کی صفات بھی تو بتانی ہے نا، اس کے افعال بھی بتانے. تو آگے جا کے شیخ زادہ لکھتے ہیں وعلمہ احوالہا ومنافعہا، جو اس کے منافع ہیں، جو اس کے احوال ہیں، وہ بھی بتا دیے. فرماتے جیسے دیکھیے ان قال الفرس یصلح للركوب، یعنی پیارے دیکھیے گھوڑا ہے نا یہ سواری کے لیے ہوتا ہے. فرما والبعیر لیحمل اثقال، یہ وزنوں کو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ اونٹ جو ہے یہ وزنوں کو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے. فرما وہاد الحال فی جميع اسماء، تمام اسماء اس کے متعلقات اور ذرات اور خواص کے ساتھ، وما يتعلق بها في منافع دینیت والدنیویت، فرمایا دینی منافع بھی بتا دیے اور دنیاوی منافع بھی بتا دیے. لو سرفراز صاحب تیری قبر کے اندر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے شیخ زادہ نے لفظ لکھ دیا کہ دینی اور دنیاوی تمام امور کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے سامنے بولے نا واضح کر دیا ہے. اور آپ یہاں پر دیکھیے، میں اپنے امام کے قول پر اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. میرے امام امباء الحی کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور میں نے جس کتاب سے کشید کیا وہ میرے امام کی کتاب ہے. کیونکہ ہم لاتے سب اعلی حضرت سے ہی ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، پڑھا اعلی حضرت سے، پھر اصل تفاسیر کو دیکھ کر نشانات لگائے ہیں اور اس کو درست کیا ہے. تفہیم، کیونکہ امام ہمارا وہ مقتدا ہے جو مقام مصطفیٰ کا فہم ہمیں عطا کرتا ہے، اس کے زاویے تقاضے سمجھاتا ہے. بچہ جب طالب علم جاتا ہے نا تو بلیک بورڈ کو استاد ایک لمبی لائن کھینچتا ہے، بچہ ہنستا ہے تو لائن ہے، استاد کہتا ہے لائن نہیں یہ الف ہے. اب شاگرد اس پر دلیل نہیں مانگتا، استاد اتنا معتمد ہے کہاں یہ الف ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے اس کو الف ہی کہتا رہتا ہے. تو ایک مقتدا کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی بولے؟ مقتدا کی. آپ سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کے بارے میں قرآن نے جو ذکر کیا تھا نا، وہ کذلک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، سورہ انعام میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں زمین آسمان کی ملکات کو دیکھنا چاہتا ہوں، خزانے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرما کھڑے ہو جاؤ. امام قرطبی لکھتے ہیں ایک چٹان پر آپ کھڑے ہوئے تو اللہ فرماتا وہ کذلک نوری ابراہیم، جس طرح کہ ہم نے دکھایا ابراہیم کو. اللہ فرماتا ہم نے دکھایا، تو کیوں انکار کرتا؟ یہ کہتا اللہ دیتا ہے ذرا دلیلیں لاؤ، تو ہم نے کہا دیکھو قرآن خود کہتا نوری، ہم نے دکھایا ابراہیم کو، ہم نے دکھایا ملکوت السماوات والارض، زمین آسمان کی ساری اپنی بادشاہی، زمین آسمان کی اپنی ساری بادشاہی. وہ کیسی بادشاہی ہے؟ امام ابن جریر تبری کی تفسیر ابن جریر اٹھا کر دیکھیں، فرمایا جل لہ الامر سرہ علانیہ، فرمایا جب آپ اس چٹان پر کھڑے ہوئے زمین آسمان کی ساری چیزیں روشن ہو گئی، جو مخفی سے مخفی، راز سے راز تھی، اور جو روشن سے روشن تھی، خدا نے سب بتا دیا. فرما فلم یخف علیہ شیء من اعمال خلائق، حاضر ناظر پر اعتراض کرنے والے دیکھو یہاں پر حضرت امام ابن جریر تبری حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر آتے ہیں، فرمایا اس چٹان پر آپ کھڑے ہوئے تو جو چیزیں نظر آ رہی تھی، جس طرح کہ ہوا تو ہمیں بھی دکھتی ہے، محسوس ہوتی ہے، ستارے دور سے نظر آ جاتے ہیں، فرمایا جو نظر آ رہے ہیں اس کی حقیقت تو بتایا، لیکن وہ چیزیں جو اس کے اندر چھپی ہوئی وہ بھی بتا دی. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین چیر گئی، آپ نے ایک ایک چیزوں کو اس کے اندر دیکھ لیا. فرماتے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی ان میں بھی، اور خاص طور پر من اعمال الخلائق، جتنی مخلوق تھی ان کے سارے اعمال بھی بتا دیے گئے. یہی تو حاضر ناظر ہے، یعنی حاضر بمعنى عالم کے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر لفظ موجود ہے کہ شیء من اعمال الخلائق، کوئی چیز اعمال خلائق،
اعمال مخلوق کے اعمال میں سے کوئی چیز مخفی نہیں رہی، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو بتا دی ہے. اس کے ختم کرتے ہوئے میرا امام کہتا ہے، امام اہل سنت، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْجَلِيلِ هَذَا الْخَلِيلِ الْجَلِيلِ، میرے امام آخر میں لکھ کر بحث کو ختم کرتا ہے، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا لِلْخَلِيلِ الْجَلِيلِ ثَبَتَ بِالْأَوْلَى لِلْحَبِيبِ الْجَمِيلِ. فرمایا کہ جب یہ خلیل جلیل جلیل القدر خلیل کے لیے ثابت ہے تو ثبت ابل اولا، تو یہ بطریق اولا ثابت ہے للحبیب الجمیل سونے حبیب کے لیے. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ذات انبیاء کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کو وابستہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وقت میرا ختم ہو گیا، ورنہ فتلقا آدم کے تحت میں ان کلمات کی بھی تشریح کرتا. انشاءاللہ کل کے درس کے اندر مزید ان اور موضوعات کو آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی. دعا کیجیے اس موضوع کو جو ہم نے ذکر کیا، اس کا مقصد صرف اللہ کے محبوبوں کی تعریف اور وہ درجہ و مقام جو اللہ نے ان کو عطا فرما اس کا اظہار کرنا ہے. اور دعا کریں اللہ ہمیں حق بولنے کی لذت سے آشنا کرے. جس کو یہ لذت لگ جاتی ہے نا تو وہ امام حسین سے پوچھے کہ علی اصغر کا لاشا گود میں اٹھایا ہوا ہے لیکن لذت ایسی لگی ہوئی ہے کہ خود آگے جا رہے ہیں. جوان بیٹے علی اکبر کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے بھائی عباس کے دونوں بازو شہید ہو گئے ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن آگے بڑھ رہے ہیں. بدر کے ان شہداء کو دیکھیں، ان صحابہ کو دیکھیں جو ہاتھ کو کھجور کو پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے اور جنت کے درمیان تین کھجور حائل ہو جائیں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہوگا، پھینک دیا اس کو. تو جس کو حق بولنے کی، حق پر قائم رہنے کی اور حق کو کے ساتھ واصل ہونے کی لگن لگ جاتی ہے، اس کے لیے اس پرفتن زندگی بہت آسان اور سہل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے لیے نہیں اپنے محبوبوں کی ذکر کے لیے زندہ رکھے. ہمیں حب ذات نہیں حب انبیاء عطا فرمائے. ہمیں اپنی ذات کی محبت نہیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے. آپ دور دراز سے تشریف لائے، اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا قبول فرمائے. اور جو گفتگو کی گئی، اللہ رب العالمین جن بزرگوں کا نام ہم نے اس میں ذکر کیا ہے، جن انبیاء کاملین کا نام ذکر کیا ہے، جن کے اوصاف ذکر کیے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی شان و عظمت کو ذکر کیا ہے، ابلیس تو ماتم کر رہا ہوگا کہ آدم کی عزت و شان بیان ہو رہی ہے، کیونکہ ابلیس کو عداوت ہے محبوبوں سے اور ہمیں اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا جب تک محبوبوں کی شان نہ بیان کریں. اس لیے کہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحبی وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن الرحيم.